السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 19. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم سورہ نساء میں معاشرتی احکامات پڑھ رہے ہیں کہ ایک معاشرے کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور معاشرے کی جو اکائی ہے, یونٹ ہے, وہ خاندان ہے. خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے کن بنیادوں کی ضرورت ہے, اور کیا اخلاقی خوبیاں اس خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہیں, انہی تمام باتوں کے بارے میں احکامات دیے جا رہے ہیں کہ گھر ٹوٹنے نہ پائے, گھر مضبوط اور مستحکم ہو, خاندان مستحکم ہو, لوگوں کا انفرادی لیول پر اخلاق اچھا ہو, تاکہ جو خاندان ہے, جو کہ ایک مضبوط یونٹ ہوتا ہے معاشرے کا, وہ صحیح ہو, اسٹرانگ ہو. اسی بنا پر یہ جو آیت ہے آج کی, اس میں اسپیشلی مردوں کو احکامات دیے گئے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. آپ دیکھیں, جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں, کچھ فرائض عورتوں کے ذمہ رکھے ہیں, خواتین کے ذمہ رکھے ہیں, وہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی ذمہ داریاں دی ہیں, اور مردوں کو ذمہ داریاں زیادہ دی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اور جب ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں تو پوجھ بھی زیادہ ہوتی ہے, یہ بات آپ کو معلوم ہے. تو لہٰذا یہ خیالات ذہن میں لانا کہ اسلام مردوں کو زیادہ درجہ دیتا ہے, عورتوں کو کمتر سمجھتا ہے, یہ بالکل ایک نادانی والی سوچ ہے. اصل میں دیکھا جائے تو مرد کو رسپانسبلٹی زیادہ ہے. آپ کبھی ٹھنڈے دل سے غور کریں, سوچیں, اور اپنے والد کو سامنے رکھ کر سوچیں. آپ اپنے والد کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ آپ کے والد نے آپ کے خود کے لیے, آپ ان کی بیٹی تھیں یا جو بھی اولاد تھی, بچے تھے, ان کے لیے اور آپ کی والدہ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے والد غصے والے بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ اتنا غصہ کرنے کے باوجود بھی وہ خیال کس کا رکھتے ہیں, کما کر کس کے لیے لاتے ہیں, بیوی بچوں کے لیے ہی لاتے ہیں دیکھا جائے تو. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ذمے بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی ہیں, اور وہ الحمدللہ اس کو وہ احسن طریقے سے نبھاتے ہیں. جتنا بڑا دل مردوں کا ہوتا ہے اتنا خواتین کا نہیں ہوتا. تو اس لیے بلا وجہ یہ شور غوغا کرنا کہ ہم کو حقوق نہیں ملے, ہمارے حقوق میں کمی کی گئی ہے, ہم کو کم تر کہا گیا ہے, اور مردوں کو ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے, ایکچولی یہ سوائے شور کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر حقیقت پسندی سے اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات خود سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کو ایک درجہ بڑا دیا ہے, وہ بھی صرف اس بنا پر کیونکہ وہ نگران کار ہے اور وہ پروٹیکشن کرتا ہے, اپنی فیملی کی حفاظت کرتا ہے. تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے درجہ زیادہ دیا ہے, تو اس پر کوئی شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری ذمہ داریوں سے سبکدوش کیا ہے. پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعدلوہن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ترجمہ دیکھ لیجیے.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو, نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ وارث ہو جاؤ تم عورتوں کے زبردستی, اور نہ روکو تم انہیں تاکہ لے لو تم کچھ حصہ اس حق مہر کا جو دیا تم نے ان کو, مگر یہ کہ کریں وہ بے حیائی کھلی یا بے حیائی کا کام, اور گزر بسر کرو تم ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے, پس اگر ناپسند کرو تم ان کو تو شاید کہ ناپسند کرو تم کسی اور چیز کسی چیز کو, اور کر دے اللہ اس میں بھلائی بہت.
روانی والا ترجمہ دیکھ لیجیے. اے ایمان والو, تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو, اور نہ ہی انہیں اس لیے روک کے رکھو کہ جو مال حق مہر وغیرہ تم انہیں دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ اڑا لو, الا یہ کہ وہ صریح بد چلنی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو, مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو. ماشاءاللہ, بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے, بہت اہم آیت ہے. جیسے کہ تقریباً تمام تفاسیر میں ہی مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ پہلے زمانے میں, یعنی زمانے جاہلیت میں, یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص مر جاتا اور اپنے پیچھے بیوی چھوڑ جاتا تو مرنے والے کا کوئی قریبی بھائی, چچا, یہ چچا زاد بھائی وغیرہ,
اس عورت کا سب سے زیادہ وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھتا تھا، خواہ عورت پسند آتی ہو یا نہ آتی ہو، اس عورت پر قبضہ کر لیتا تھا اور اسے کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کرنے دیتا. اگر وہ چاہتا تو وہ اس کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق حق مہر پر اس سے نکاح کر لیتا، یعنی چاہے تو وہ خود اس سے نکاح کر لیتا تھا، حالانکہ اسے پسند ہوتی نہ ہوتی وہ عورت، لیکن چونکہ مہر زیادہ نہیں دینا پڑے گا اور اس عورت کے ساتھ جو بھی کچھ مال وغیرہ تھا تو وہ بھی اس کو مل جائے گا، تو اس بنا پر وہ اسے نکاح کر لیتا تھا. اور اتنا کم وہ اس کا حق مہر رکھتا یا مہر رکھتا کہ جو بالکل قابل قبول نہ تھا. اور اگر وہ اس عورت کو ناپسند کرتا تھا تو صرف محض نکاح کر لیتا تھا اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ اسے پسند نہیں ہوتی تھی، یا خود حق مہر خود ڈیسائیڈ کرتا، یا کسی اور سے نکاح کر کے دیتا تو ایسی صورت میں نکاح کر کے دیتا تھا کہ خود کی پسند کا حق مہر رکھتا اور خود لے لیتا تھا، یعنی مال ہڑپ کر جاتا تھا اس لڑکی عورت کے بدلے، اس بیوہ کے بدلے، اور خود اس کا مہر خود رکھ لیتا تھا اور وہ لڑکی کو یا عورت کو کسی اور کے ساتھ رخصت کر دیتا تھا تاکہ مہر پر خود قبضہ کر لے، اور یا پھر کہیں اور نکاح ہی نہ ہونے دیتا تھا. تو اس سے پتا چلا کہ زمانے جاہلیت میں عورت کو متروکہ مال سمجھا جاتا تھا. متروکہ مطلب ترکہ سمجھا جاتا تھا، یعنی چھوڑا ہوا مال، جیسے کہ جائیداد ہوتی ہے نا، زمین، گھر اور اس طرح کی چیزیں، تو ایسی عورت کو بھی ایک وراثت سمجھا جاتا تھا. تو سوتیلا بیٹا یا جو بھائی ہوتا میت کا، یا پھر چچیرا بھائی، یہ عربوں میں دستور تھا. عباس رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا یہ عام دستور تھا کہ جب کوئی شخص مرتا تو اس کی بیوی پر میت کے وارثوں کا زور چلتا تھا، چاہتے تو خود اس سے نکاح پڑھا لیتے، چاہتے تو کسی اور سے نکاح کر دیتے، اور چاہتے تو اسے بلا نکاح ہی رہنے دیتے. غرض اس پر اس کے شوہر کے وارثوں کا اختیار تھا، عورت کے وارثوں کا کچھ بھی اختیار نہ تھا. پھر یہ آیت اتری جس سے عورتوں کو پوری آزادی مل گئی، صحیح بخاری کتاب التفسیر. ماشاءاللہ آپ دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ کا کتنا شکر احسان ہے نا کہ اللہ تعالی نے ہم کو اسلام کے ماننے والے بنائے، ہم کو دین اسلام سے نوازا، یعنی دین اسلام کی نعمت سے نوازا الحمدللہ. یعنی کتنا اچھا دین ہے ہمارا کہ جس نے عورتوں کو یہ آزادی دی، عورتوں کو پروٹیکشن دیا، عورتوں کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ تمہارا کوئی مال متروکہ نہیں ہے کہ تم جس طرح چاہو قبضہ کر لو، بلکہ اگر عورت کوئی بیوہ ہوتی ہے تو اس کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو کہیں شادی کرے، چاہے تو نہ کرے. اور اب ولی کی ویسی ضرورت نہیں ہوگی جیسے کنواری لڑکی کو ضرورت ہوتی ہے ولی کی. تو پہلے زمانے میں انہیں گھر میں قید کر لیتے تھے یا اس طرح سے رکھتے تھے کہ ان کے اوپر اگر کچھ بدکاری کا الزام ہوتا تو گھر میں قید رکھا جاتا تھا، جیسے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن یہ جب حکم آ گیا کہ اگر بدکاری کا کسی پر کوئی الزام نہیں ہے اور یا انہوں نے توبہ کر لیا، تو اس کی وجہ سے پھر بلا وجہ ان کو نہ ستاؤ نہ گھروں میں ان کو بند رکھو، بلکہ ان کو آزادی دو، اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہے تو شادی کرنے دو. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عاشرہن بالمعروف، کہ ان سے بھلے طریقے سے پیش آؤ، بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اب دیکھیں صریح بدچلنی کا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، ہے نا، کہ اگر تم نے عورت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کسی کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے تو ٹھیک ہے، اس صورت میں ان کو گھروں میں قید کر دو، یہ حکم تھا. لیکن جب تک کہ تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور کوئی چار گواہ بھی نہیں ہے تو تم بلا وجہ الزام نہیں لگا سکتے عورت پر. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سرحدی سسٹمس میں یہ بات پائی جاتی ہے، کچھ ممالک میں، کہ کاروکاری کی ایک رسم ہوتی ہے. ہر ایک کو شاید اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن یہ اتنی مشہور بات ہے کہ اس پر تو بی بی سی پر ڈاکیومینٹری بھی آئی تھی ایک، کہ اگر کسی کو، یعنی مثال کے طور پر جو بہت زیادہ جاگیردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت جائیداد وغیرہ ہوتی ہے، حویلیاں وغیرہ یا جو بھی کچھ ہو، تو ان کو اگر اپنی بیوی پسند نہیں اور ان کو مجبوری میں شادی کرنا پڑا تھا خاندان میں، کیونکہ خاندان کی جائیداد خاندان میں رہ جائے، تو بعض اوقات وہ بڑی عمر کی لڑکیوں کی شادیاں چھوٹے عمر کے لڑکوں سے بھی کر دیتے ہیں. تو اگر کسی کو بیوی پسند نہیں آتی ہے تو اب وہ کیا کرتا ہے، اپنی بیوی پر الزام لگا دیتا ہے کسی مرد کے ساتھ ملا کر، اور کاروکاری کا نام لے کر اس کو کہا جاتا ہے کہ دونوں کو ساتھ میں مار دیا جاتا ہے، وہ بھی بہت خطرناک طریقے سے قتل کیا جاتا ہے. اور ان لوگوں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، ان کو ایسے ہی سڑک پر پڑے رہنے دیا جاتا ہے یا کہیں پر میدان میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. اور اس کو بیوی سے نجات بھی مل گئی اس آدمی کو، اور اس پر کچھ قتل کا الزام بھی نہیں آیا، جبکہ تو کھلم کھلا قتل ہے. ایون اگر تم نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے تو بھی تم اس کی جان نہیں لے سکتے، تم کو قاضی کے سامنے مسجد میں قسم کھانی پڑے گی، لیان کرنا پڑے گا. تو کسی پر بھی، چاہے وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو، اس طرح سے بد چلنے کا الزام نہیں لگا سکتے جب تک کہ چار گواہ نہ لا لو، یعنی ایون شوہر بھی. اگر شوہر نے اپنی بیوی کو خود دیکھ لیا ہے کسی کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے تو اس کو ڈھونڈنا پڑے گا اور تین لوگ، اور ان تین لوگوں کو لا کر دکھانا پڑے گا، تب کہیں جا کر چار لوگ ہوں گے اور وہ گواہی ہوگی اس کے خلاف، اور اگر نہیں ہوں گی تو پھر اس صورت میں اس کو الٹا خود سزا دی جائے گی شوہر کو۔ تو بہرحال یہ پہلا حکم تھا، اور یہ جو آج کے دور میں کیا جاتا ہے، لوگ اس کو زبردستی اسلام کا نام دیتے ہیں، حالانکہ اسلام بالکل جان لینے کے فیور میں نہیں ہے۔ ایون اتنی بری کنڈیشن میں بھی جان نہیں لے سکتے آپ کسی کی، یعنی بیوی کی بھی جان نہیں لے سکتے، اس کی جان کا بھی احترام کیا جائے گا۔ تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث نہ بن بیٹھو، اور نہ ہی انہیں اس لیے روکے رکھو کہ جو مال تم انہیں دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ اڑا لو، یعنی حق مہر۔ یعنی ایسا کرتے تھے وہ لوگ کہ اپنے ہی خاندان کے کسی شخص کی بیوی اگر ہے اور اس کا انتقال ہو گیا اس کے شوہر کا، تو اس صورت میں زبردستی اس سے نکاح کر لیتے تھے اور مہر بھی نہیں دیتے تھے اس کا، وہ مہر خود ہی اڑا لیتے تھے۔ تو اس کو کہا گیا کہ یہ تو ایک ظلم ہوگا، زیادتی ہے، مہر عورت کا حق ہے اصل میں، اور وہ عورت ہی کو جانا چاہیے، نہ عورت کے والدین کو اور نہ ہی اس کے شوہر کو۔ عورت خود اس کی مالک ہے، وہ جو چاہے اس کو اس میں سے خرچ کرے، چاہے تو والدین کو دے، چاہے تو شوہر کو دے، چاہے تو انفاق کر دے، چاہے تو خود کے لیے کچھ بھی لے لے، آپ اس میں زبردستی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو زبردستی تم ان کے مال نہ اٹھا لو، اور یہ ظلم ہوگا اگر آپ نے مہر کھا لیا۔ یعنی کوئی لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں نیت یہ ہے کھوٹی کہ باندھ لو کتنا مہر باندھنا ہے، کون دیکھنے والا ہے اور کون دینے والا ہے، لاکھوں سے مہر باندھ لیتے ہیں لیکن دیتے دلاتے کچھ نہیں، تو نیت ہی نہیں تھی مہر دینے کی، تو پھر وہ نکاح کیسے صحیح ہوگا؟ تو یا بظاہر سب کے سامنے دے بھی دیا مہر آج، اور کل گھر میں آنے کے بعد دلہن سے وہ مہر مانگ لیتے ہیں کہ لاؤ دے دو وہ مہر۔ ایون بعض گھروں میں تو ایسا ہے، اتنی حیرانی ہوتی ہے دیکھ کر، کہ دلہن کا سارا زیور سسرال والے رکھ لیتے ہیں، لاکر میں رکھوا دیتے ہیں، اور ساس کے پاس ہوتا ہے اس کی چابی وغیرہ سب کچھ، اور وہ ساس کی مرضی سے ہی نکالے گی زیور، اگر اس کو اپنے زیور خود پہننا ہے تو، اگر ساس صاحب بنا دے تو وہ زیور بھی نہیں نکالے گی۔ یہ تو زیادتی ہوئی نا، یہ زیور جس لڑکی کو ملا تھا وہ لڑکی اس کی مالک ہے، اس کے سسرال والے اس کے مالک نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال تم اس کا مہر اٹھا لو یا کھا لو، یہ بہت غلط بات ہے، اور اگر وہ صریح بدچلنی کے مرتکب ہو تو پھر وہ ایک الگ بات ہے، پھر ان کو بند کیا جائے گا، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر زبردستی ان کے اوپر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔ اور وہ عاشرہن بالمعروف، اور ان سے عاشرہ معاشرت اسی سے نکلا ہے اصل میں، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو، ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرو، ان کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا اخلاق رکھو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا تھا، کہ کیسے آپ عاشرہن بالمعروف پر عمل کرتے تھے، کہ کبھی آپ نے کسی ازواج مطہرات کو ڈانٹا نہیں، کبھی آپ نے زور سے بات نہیں کی، اور اپنا کام اپنے ہاتھ سے خود کر لیتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، لیکن کبھی 9 میں سے کسی ایک کو بھی آپ کے تعلق سے شکایت نہیں ہوئی، اتنا عدل اور انصاف تھا ماشاءاللہ، کوئی کر سکتا ہے اتنا عدل اور انصاف؟ اور آپ کو دیکھ کر پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان میں بھی بہت سارے چینجز آئے۔ خود عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے ہمارے نزدیک عورتوں کی کوئی وقت نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ تو اسلام آئی اور اس نے عورت کو یہ مقام دیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا ہمارا دین بہترین دین ہے، کہ جن عورتوں کو پہلے گائے بکری بھیڑ بکری سمجھا جاتا تھا اور ان کو مال متروکہ سمجھا جاتا تھا، الحمدللہ اسلام نے عورت کی عزت اتنی بڑھائی، ایک ڈگنیٹی دی اس کو، ایک پاور دیا، ایک عزت دی، ایک مقام دیا ماشاءاللہ۔ ہم نے تو کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم نے ہماری زبان تھکنی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے، کہ اس رب نے ہمیں کتنی عزت دی ماشاءاللہ، کتنی عزت ہے آپ دیکھیں ہمارے دین میں، ہماری کتنا رسپیکٹ ہے۔ جو صحیح دین جاننے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ، جو اچھے اخلاق والے لوگ ہیں، وہ تو اپنی بیویوں کو یا اپنی بیٹیوں کو ایک شاپر بھی ہاتھ میں نہیں اٹھانے دیتے ہیں راستے سے چلتے ہوئے، اپنی بیوی کے لیے خود پہلے آ کر دروازہ کھولتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس سے بڑھ کر آنر اور اس سے بڑھ کر رسپیکٹ اور کیا چاہیے عورت کو؟ گلیوں اور بازار میں پھرنے والی عورتیں جو زبردستی، یعنی ذرا سی شہرت کے لیے اور میڈیا میں آنے کے لیے اسلام کے خلاف باتیں کرتی ہیں اور زبردستی اپنے حقوق مانگتی ہیں، کیا مل جاتا ہے ان کو اس سے؟ کیا اس طرح سے مانگنے سے حقوق ملتے ہیں بھلا؟ پہلے ایسے بیٹے تیار کریں جو اچھے اخلاق والے ہوں، ایسے ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے گھر والے لوگ، ہم ان کو اچھی اخلاق کی تعلیم دیں گے، جب ہم اچھی مائیں بنیں گے تو بیٹے اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، تو وہ اچھے شوہر ثابت ہوں گے، تو خود بخود معاشرے کو اچھے لوگ مل جائیں گے نا۔ پہلے اپنے بچوں کی تربیت تو کریں اس نہج پر، پھر بعد میں حقوق مانگنا، اور کس سے حقوق مانگنے نکلی ہیں یہ خواتین؟ اپنے ہی شوہر سے، اپنے ہی بیٹے سے، اپنے ہی باپ سے، اپنے ہی بھائی سے، کہ اپنے باپ کے خلاف کھڑی ہوگی، اپنے بھائی کے خلاف کھڑی ہوگی، اپنے بیٹے کے خلاف کھڑی ہوگی، یہ تو کہاں کا انصاف ہوا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے کہ تم مردوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ وہ عاشروہن بالمعروف، اور ان سے بہترین معاشرت کرو، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھے سے زندگی گزر بسر کرو. سبحان اللہ. تو یہ حسن معاشرت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سب سے کامل وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہوں. سبحان اللہ. ترمذی کی حدیث صحیح ہے. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ذمہ داری پر حاصل کیا ہے، اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے. تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، پھر اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن اس طرح نہیں کہ انہیں چوٹ آئے. اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق خوراک اور پوشاک مہیا کرو. صحیح مسلم، کتاب الحج، باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی امپورٹنٹ موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تاریخی خطبہ ہے حج کے موقع کا، حجۃ الوداع کے موقع کا، تو اس موقع پر رسول اکرم نے یہ تاکید کی تھی مردوں کو، اور عورتوں کو یہ ذمہ داری بتائی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف یا شوہر کے ناپسندیدہ لوگوں کو شوہر کے بستر پر نہ بیٹھنے دیں. اس کا مطلب ہے کہ کسی غیر مرد کو آپ بغیر کسی کی اجازت کے یا ویسے بھی گھر میں نہیں بلا سکتے، یہ ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا. پھر ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہوگی تو ضرور کوئی دوسری پسند بھی ہوگی. اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے ماشاءاللہ، بعض شوہر ایسے ہوتے کہ جن کو بعض اوقات بیویاں پسند نہیں آتی ہیں جب شادی ہو جاتی ہے. پہلے تو ارینج میرج ہوتی تھی، دیکھتے بھی نہیں تھے ایک دوسرے کو، جب بیوی کو گھر میں لایا جاتا اسی دن دیکھتے تھے. تو بعض اوقات ہسبینڈ ناپسند کرتے تھے، لیکن بڑے بوڑھے سمجھاتے کہ گزارا کر لو، گزارا کر لو، اور آخر کر بہت اچھی نب گئی زندگی اور بہت اچھی گزر گئی زندگی ماشاءاللہ. اور اب دیکھا جائے تو ہم اپنی آنکھوں سے خود دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کہ ایسے کئی لوگ ہیں کپل جو شروع میں ناپسند کرتے تھے ایک دوسرے کو، لیکن ماشاءاللہ آج ان میں آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو نکاح اس طرح سے محبت پیدا کر دیتا ہے. تو اگر تمہیں کوئی چیز ناپسند بھی ہے تو تھوڑا صبر کر لو، انتظار کر لو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسی عادت تمہارے سامنے لے آئے گا اس بیوی کی جو تمہیں پسند آ جائے گی، اور وہ ہو سکتا ہے بہت اچھی ماں ثابت ہو تمہارے بچوں کی، ہو سکتا ہے وہ تمہاری آخرت کو سنوارنے والی ہو بیوی. تو جلدی نہ کرو. آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ینگ جنریشن ایسی ہوگی کہ 3 مہینے برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے کو. بیوی سے پوچھو تو اس کو ہسبینڈ میں ہزاروں خامیاں نظر آتی ہیں، ہسبینڈ سے پوچھو تو اس کو بیوی میں ہزاروں خامیاں نظر آتی ہیں. دونوں ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اماؤں سے جا کر کہتے رہتے ہیں، اور پھر ختم معاملہ. یعنی ابھی جو رپورٹ، نئی لیٹسٹ رپورٹ ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ سب سے زیادہ طلاق ہونے والے کیسز، یہ سب سے زیادہ خلا کے کیسز جو واقع ہو رہے ہیں وہ 3 مہینے کے اندر کے، 3 مہینے کے. آپ سوچیں، آپ بتائیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. صبر برداشت نام کی کوئی چیز ہمارے اندر نہیں رہی. تو یہاں اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ تم کو ہو سکتا کوئی چیز ناپسند ہو. فَإِن كَرِهْتُمْ هُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بھلی رکھ دی ہوگی، اتنی جلدی نہ کرو. ہو سکتا ہے تمہاری بیوی خوبصورت یا تعلیم یافتہ نہیں ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ کفایت شعار ہو، خانہ داری سے خوب واقف ہو، تمہیں اچھے اچھے کھانے بنا کر کھلا سکتی ہے، تمہارے گھر کو صاف ستھرا رکھ سکتی ہے، تمہارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے، تنگی ترشی میں تمہارا ساتھ دے سکتی ہے، ناجائز تنگ نہیں کرے گی تم کو. ہو سکتا ہے تمہاری اطاعت گزار اور فرمانبردار رہے. اب اگر مرد محض کسی عورت کو اس کی صرف خوبصورتی کی وجہ سے اپنے گھر میں نہ رکھے اور اس کو رخصت کر دے، تو آپ دیکھیں کہ کیا خوبصورتی ہمیشہ باقی رہے گی؟ کتنے سطحی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ، یہ کتنی سطحی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو صرف خوبصورتی کی بنا پر پسند کرتے ہیں. اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 6 فٹ سے کم کی تو چاہیے نہیں ہے. آپ خاکہ دیکھ لیں، اگر آپ کوئی رشتے کا وہ پڑھ لیں اشتہار، تو آپ کو دیکھ کر حیرت ہوگی اور آپ حیران رہ جائیں گے. ہائٹ اتنی، آنکھیں ایسی، رنگ ایسا، کھانا بنانے میں بھی ماہر ہو، پڑھی لکھی بھی بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ عمر بھی نہ ہوئی ہو، اور کیا کہنا چاہیے، دبلی پتلی نازک ہو، صحت مند بھی نہ ہو، ویٹ بھی اتنا ہو، اور خاندان بھی اچھا ہو. پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے. اور کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ اچھا وہ ایون دیندار لوگوں کے بارے میں سنا ہے، بھی حال ہی کی بات ہے کہ کوئی ہمارے جاننے والے تھے تو کہا کہ وہ ایسی لڑکی دیکھ رہے ہیں کہ جس کے ماموں چاچا دادا نانا جتنے آس پاس کے قریب رشتے دار ہیں وہ لڑکی کے سب کو داڑھی ہو، یعنی کوئی بھی بغیر داڑھی کا نہ ہو پورے خاندان میں، ددیال ننیال میں۔ اب بھلا بتائیے ایسے مل سکتی ہیں کہیں؟ اور وہ بس ایک انچ نیچے نہیں آنا چاہتے، اتنی ہائٹ تو اتنی ہائٹ، جیسے کہ یہ نعوذ باللہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ خود اپنے ہاتھ سے تراشنا چاہتے ہیں کوئی۔ تو کیا آپ کو ڈرائنگ روم میں رکھنے کے لیے کوئی ماڈل چاہیے، شو پیس چاہیے، یا آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ایک جیتے جاگتے انسان کی ضرورت ہے؟ اور کیا بھی دنیا میں ساری لڑکیاں کیا خوبصورت ہی ہوں گی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ خوبی سے نوازا ہے۔ کسی کی صورت خوبصورت رکھ دی، کسی کی سیرت خوبصورت رکھ دی ماشاء اللہ۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ حسن صورت مختصر، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش رہتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش رہتا ہے دل۔ تو صورت تو تھوڑے دن میں ختم ہو جانے والی ہے، ایک ہی بچہ ہوتا ہے تو سارا پھیل جاتا ہے جسم، ہم جانتے ہیں نا سبھی، شادی کے کوئی ڈریسز بھی نہیں آتے ہیں دو سال کے بعد ہی جتنے سلوائے تھے، تو خوبصورتی تو ختم ہونے والی ہے۔ اصل جو چیز ہے اخلاق دیکھیں لڑکی کا، اس کی دینداری دیکھیں، اس کی سمجھداری دیکھیں، یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ اچھی خاندانی شریف لڑکی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے بھلا؟ لیکن ہمارے یہاں پر تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر تم کو بیوی میں کچھ چھوٹی موٹی کمی نظر آ رہی ہے تو پلیز اس کو اس وجہ سے نہ چھوڑو، کیونکہ ایسا بہت دیکھنے میں آیا ہے کہ جب خوبصورت بیویاں لائی جاتی ہیں یا کچھ مائیں بھی ایسا کرتی ہیں کہ اتنا ڈھونڈتی ہیں کہ اپنے بیٹے کی آدھی عمر اسی میں گنوا دیتی ہیں، اور پھر وہ چاند سا چہرہ اور پری سا چہرہ لے کر آتی ہیں تو وہ پری سا چہرہ اور چاند سا چہرہ اس ماں کو ہی گھر سے بے دخل کر دیتا ہے جو اتنا چراغ لے کر ڈھونڈ رہی تھی اور جس میں انہوں نے چپلیں کی سواری اپنی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بلکہ بیٹے کے بالوں میں بھی سفیدی آنے لگی، تو وہ ایسی بہو لے کر آئیں ڈھونڈ کر اتنی خوبصورت کہ وہ خوبصورت بہو نے پھر ان کو ناکوں چنے چبا دیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر خوبصورت لوگ غلط اچھے نہیں ہوتے ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو اچھی صورت بھی دیتا ہے اور اچھی سیرت بھی دیتا ہے ماشاء اللہ، بہت لوگ ہیں ایسے ماشاء اللہ ہمارے سامنے مثال۔ لیکن یہ کہ کسی کو اس کی صورت کی وجہ سے ریجیکٹ مت کرو، کیونکہ صورت بنانے والا کون ہے؟ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین تخلیق یعنی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات تخلیق ہے انسان، سب سے بیسٹ تخلیق ہے۔ احسن تقویم کا لفظ آتا ہے قرآن میں کہ سب سے خوبصورت، سب سے احسن بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اور کیا چاہیے؟ ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک جس بات کو ہم خوبصورت کہہ رہے ہوں، رنگ گورا اور پتہ نہیں جو ہم نے اپنے معیار بنا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تھوڑے ہی معیار ہیں خوبصورتی کے۔ تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ ان سے احسن طریقے سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ اچھے سے زندگی گزارو۔ تو مرد پر یہ ذمہ داری بنتی ہے، مرد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، معروف طریقے سے پیش آئے، خوبصورت رویہ رکھے اپنی بیوی کے ساتھ اور تکلیف نہ دے اس کو، احسان کا معاملہ کرے، معاملات میں حسن زن سے کام لے، اور اس کے نان نفقے کا خیال رکھے، اس کے کپڑوں کا خیال رکھے۔ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں عاشرہن بالمعروف میں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی باتیں۔ اور علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی بات ناپسند ہے بیوی کی تو صبر کرو، اور کراہت کرنے میں جلدی مت کرو، اور بیوی کو جدا مت کرو جلدی ہی، بلکہ اپنے نفس کو رو کے رکھو۔ ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں ناپسند آ رہی ہو اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو تمہارے لیے، کیونکہ نفس بہت جلد مائل ہو جاتے ہیں برائی کی طرف، لیکن کیا کرے اس کو رو کے رکھے اور اس میں خوبی تلاش کرے بیوی میں۔ ہو سکتا ہے تمہیں اس کا اخلاق پسند آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری خیر و صلاح کا باعث بنے، یعنی تمہاری اصلاح کا ذریعہ بنے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تم کو اللہ تعالیٰ کی حدود پر چلانے میں مددگار ثابت ہو وہ بیوی۔ تو بہرحال بیوی کو رو کے رکھے۔ اور عبد الرحمن سعدی کہتے ہیں کہ ان سے اچھے طریقے سے گزران کرو، مطلب یہ حکم قولی اور فعلی دونوں قسم کی معاشرت ہے۔ بس شوہر پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے، اسے کوئی اذیت نہ دے، اس کے ساتھ بھلائی اور حسن معاملہ سے پیش آئے، اس میں نان و نفقہ اور لباس وغیرہ سب شامل ہیں۔ بس زمان و مکان کے احوال کے مطابق شوہر کا بیوی سے معروف طریقے سے پیش آنا فرض ہے، اور اسی طرح بیوی پر بھی فرض ہے یہ چیز کہ وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے۔ اور ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں بیویوں کو کہا گیا کہ ایک مثالی بیوی کون ہو سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اسے قیامت کے روز کہا جائے گا کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ اتنے چھوٹے سے کام کرنے پر اتنا بڑا اجر، اللہ تعالیٰ کی جنت مل رہی ہے ماشاءاللہ۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ شوہر کو خوش رکھنے والی اور شوہر کی اطاعت کرنے والی بیویاں اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے بہترین بیویاں ہیں۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بہترین عورت کون سی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ عورت کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، نیز عورت کی جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس میں اس کی مخالفت نہ کرے، یعنی شوہر کی مرضی کا خیال رکھے۔ اور ایک اور حدیث بہت طویل حدیث ہے، اس کا جو آخری جملہ ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، یہ بھی صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ کی ہے، اور پچھلی جو حدیث تھی وہ نسائی کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب سونے چاندی کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کون سا مال جمع کریں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اکرم سے یہ سوال کا جواب لے کر آتا ہوں۔ ابھی جب رسول اکرم کے پاس گئے عمر رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے رسول نے ان کو جواب دیا کہ تم میں سے ہر ایک کو شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان، مومنہ بیوی جو آخرت کے بارے میں تمہاری مددگار ثابت ہو، حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یعنی کون سا مال ہم حاصل کریں؟ جب صحابہ نے پوچھا تب رسول اکرم نے فرمایا کہ مومنہ بیوی جو تمہیں مدد کرے تمہاری آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ کتنی بہترین بات ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ سوچتے ہیں ایسا کہ ایسی لڑکی ڈھونڈیں یا ایسی بہو ڈھونڈیں یا ایسی اپنے بیٹے کے لیے بیوی لائیں جو ہمارے بیٹے کی آخرت بھی سنوار دے، اس کی اصلاح کرنے والی ہو۔ تو خاص طور سے اس بات کا ہم کو خیال رکھنا ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ خاص طور سے حکم دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر کثیر رکھ دی ہو۔ یعنی اے شوہرو، تم اپنی بیویوں کو ناپسند کرنے کے باوجود اپنے پاس رکھو، کیونکہ ایسا کرنے میں خیر کثیر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے اصل میں، لہٰذا مردوں کو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یعنی شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ اگر محبت نہ ہونے کے باوجود اپنے پاس اس کو رکھنا یہ مجبور کرنا، اس میں مجاہدہ نفس بھی، یعنی نفس کا مجاہدہ ہے، اور یہ اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ ناپسندیدگی بہت ہی جلد چلی جاتی ہے اور اس کی جگہ محبت لے لیتی ہے، جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ نکاح سے بڑھ کر، یعنی رسول اکرم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہ دیکھی۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایسی اولاد، صالح اولاد عطا کرتا ہے جو دنیا اور آخرت میں اپنے والدین کو نفع دیتی ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں بہرحال کہ بیوی اگر ناپسند بھی ہو تو اس کو اپنے ساتھ رکھا جائے۔ ہاں، اگر کوئی صورت پھر نظر ہی نہ آئے اس کے علاوہ، تو پھر بیوی کو تبدیل کرنے کا یا بدلنے کا ارادہ کر سکتا ہے شوہر، لیکن پہلے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھے اور اس کے بعد پھر ڈیسیجن لے۔ تو آج کی آیت سے جو بات ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہی ہے کہ شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ تاکید کی ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اور بیویوں کو بھی تاکید کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ شوہروں کے لیے حسن سلوک سے معاملہ کریں یا حسن سلوک سے پیش آئیں۔ تو شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے اور بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ ازدواجی زندگی خوبصورت گزر ہی نہیں سکتی یا اچھے سے گزر ہی نہیں سکتی جب تک کہ دونوں ایک دوسرے کا خیال نہ رکھیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہ کریں، ایک دوسرے سے عزت کے ساتھ نہ پیش آئیں۔ بات بات پر غصہ کرنا، بات بات پر لڑائی جھگڑے کرنا، بات بات پر تو میں ہونا، اس کی وجہ سے زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ گاڑی دونوں پہیوں سے چلتی ہے، ایک پہیہ ذرا سا بھی اگر نکل جائے یا اس میں سے ہوا نکل جائے تو گاڑی ڈس بیلنس ہو جائے گی یا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ تو یہ جو شادی شدہ ازدواجی زندگی اصل میں یہ بھی دونوں کے ساتھ سے ہی چلتی ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا چاہیے، بیلنس قائم رکھنا چاہیے۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو عزت دے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کی عزت کرے۔ اور جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے اسپیشلی خواتین کو کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرے جب وہ کسی بات کا حکم دے، تو اس حکم کو بجا لانا ہے تاکہ ازدواجی زندگی خوشگوار ہو۔ اور یہی تعلیم ہم کو آنے والی نسلوں کو بھی دینا ہے، اور یہ نہ سوچے کہ صرف ہم کو بیٹیوں کو سمجھانا ہے، نہیں، بلکہ بیٹوں کو بھی سمجھانا ہے کہ ان کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ان کو اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح سے رسپیکٹ سے پیش آنا ہے، ان کا خیال رکھیں، ان کی خواہشات کا خیال رکھیں۔ ہمارے یہاں پر جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جیسے ہم شادی کر کے لاتے ہیں اپنے بیٹوں کی گھر میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک فری کی نوکرانی آ گئی ہے اصل میں، اور ہماری اب ساری نظریں بیٹے پر ہو جاتی کہ بیٹا کہیں زیادہ اپنے بیڈ روم میں تو نہیں جا رہا ہے، یا پھر کہیں بہو زیادہ ہمارے بیٹے کو ہم سے چھیننے کی کوشش تو نہیں کر رہی ہے، یہ سب غلط ہے۔ اصل میں آپ دیکھیں نئی نئی زندگی ان کی شروع ہوئی ہے، ابھی تو ان کو سمجھنے کو ٹائم لگے گا، ان کو چھوڑ دیجیے ان کے حال پر اور آتے سے کچن میں نہ گھسا دیں، ان دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے دیجیے، زیادہ چھوٹ دیجیے، زیادہ آسانی دیجیے اور دھیرے دھیرے ذمہ داریاں ڈالیے۔ یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ آپ بالکل ہی آزاد کر دیں بہوؤں کو، نہیں، وہ خود اپنی ذمہ داری سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو ہمارے یہاں پر ایکچولی جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں زیادہ، کہ ایکسپیکٹیشنس ہمارے یہاں پر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ہم کو اپنے اپنے فرائض کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرے ذمے کیا فرائض آتے ہیں۔ اگر ہر کوئی اپنے فرائض کے بارے میں سوچیں گا تو اس کو جب ایکسپیکٹیشنس کم ہوں گے تو تعلقات میں بہت زیادہ خوشگواری پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بڑا دل رکھیں، لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ وہ دل بڑا کریں اور اپنی بیٹی کو بلا بلا کر بار بار شکایتیں نہ سنیں سسرال والوں کی، اور سسرال والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بہو کو تھوڑی سی آزادی دیں، اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، محبت سے پیش آئیں، تھوڑے دن کے لیے کچن کے کاموں سے چھٹی دے دیں۔ دھیرے دھیرے اپنی ذمہ داری ہر ایک کو خود ہی سنبھالنا پڑتا ہے، تو تھوڑے دن سے آرام دینے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اس سے پھر ازدواجی زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کو جو ساسیں بننے والی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھی ساسیں بنائیں، جو بہوئیں بننے والی لڑکیاں اللہ تعالیٰ ان کو اچھی بہوئیں بنائیں، اچھی بیویاں بنائیں، اور ہمارے بیٹے اچھے شوہر ثابت ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نوجوان نسل کی بہترین تربیت کرنے والا بنائے تاکہ ایک اچھا خوبصورت اور مضبوط معاشرہ وجود میں آ سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرما ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔